الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس ما غدا نفسه وعمل بما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موضوع پر بیان کروں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے ضرورت کی ڈیفینیشن یہ ہے لو لاہو لتبرر صاحبہ کہ اگر یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی گئی تو آپ کو نقصان ہوگا اسے ضرورت کہتے ہیں بعض خواہشات ایسی ہیں کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو انسان کو نقصان نہیں ہوتا محض ایک لذت سے محروم ہو جاتا ہے آپ کو ٹائم پہ اگر چائے نہ ملے تو جسم کو نقصان تو کوئی بھی نہیں ہوگا بس یہ ہوگا کہ آپ کو ایک جو عادت تھی ایک خواہش تھی وہ آپ کی پوری نہیں ہوئی بلکہ فائدہ ہی ہوگا جسم کو چائے پینے سے نقصان ہوتا ہے تو بعض چیزیں تو انسان کی خواہشات ہیں اور بعض چیزیں ایسی خواہشات ہیں جو واقعی انسان کے لیے بہت ضروری ہیں وہ خواہش اگر پوری نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے بھوک لگ رہی ہے اگر آپ کو کھانا نہ ملے تو یہ خواہش ایسی خواہش ہے کہ اگر یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہوگی تو آپ کے جسم کو نقصان ہوگا اسی طرح کچھ خواہشات دینی بھی ہیں ہماری ان کا آخرت سے تعلق ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں دعا بھی اللہ سے کرتا ہوں کہ ایسی بات اللہ تعالیٰ کہلوا دیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہو کیونکہ کرنے کے لیے باتیں تو بہت ہیں میدان بہت وسیع ہے باتیں کرنے کے لیے ان میں سلیکشن دیکھیں امیدوار تو بہت ہے نا الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے تو سبھی کو تو نہیں صدر بنا دیا جاتا تو جہاں بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں ان میں پھر سلیکشن ہوتی ہے بعض دفعہ الیکشن کے ذریعے ہوتی ہے بعض دفعہ ویسے ہی باہر سے پہلے سے بڑا بڑا ریڈی میڈ صدر آگے بٹھا دیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں چلتی رہتی تو لیکن بہرحال سلیکٹ کیا جاتا ہے بولنے کے لیے موضوعات بہت ہیں مگر میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ہفتے ایک ہی موضوع پر بولا کرو بس ایک ہی موضوع پر ایک ہی موضوع پر بولنے کا دل چاہتا ہے ہر ہفتے ہر بیان میں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ کہ اپنے نظریات کو درست کر لے انسان، کہ یہ جو دماغ نے دنیا کا خناس بھرا ہوا ہے نا، خناس، دنیا کو جو مسافر خانہ نہیں سمجھ کے دے رہا آج کا انسان، اس کو وطن سمجھ بیٹھے ہیں، یعنی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ہے یہ، تو یہ خناس دماغ سے نکلنا چاہیے. یہ جہالت، اس جہالت کا علاج ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. یہاں کی کامیابی پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، یہاں کی ناکامی پہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. دل یہ چاہتا ہے بس اسی موضوع کو بولتا رہوں، اسی موضوع پر، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دنیا آخرت کی محبت جو ہے نا، آخرت کی فکر، یہ ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. ہر کام اللہ حضرت موسیٰ کا موسیٰ کی لاٹھی سے کر دیتے تھے. سانپ مقابلے میں آئے تو وہ لاٹھی سانپ بن کے، اژدہا بن کے ان سب سانپوں کو کھا گئی. راستہ نہیں مل رہا، پریشان ہے کہ سمندر ہے درمیان میں کیسے جائیں، لاٹھی کو مارا دو ٹکڑے بن گئے سمندر کے. بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی نہیں مل رہا، لاٹھی ماری پتھر کے چشمے پھوٹ گئے اس سے. یہ لاٹھی ہے جادوئی لاٹھی جو ہر کام کر رہی ہے. جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے آخرت سنوارنی ہے، آخرت سیٹ ہو جائے میری، تو یہ ایک ایسی جادو کی چھڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی کہ اس کی دنیا کا ہر کام بنتا چلا جائے. یہ چھڑی ہر موقع پر کام دے گی اس کو، یہ چھڑی اس شخص کو ٹینشن فری بنا دے گی، ٹینشن فری، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی. اسے کوئی غم غم نہیں لگے گا، کوئی پریشانی پریشانی نہیں لگے گی. اسے اللہ کی تھوڑی نعمتیں بھی بہت بڑی معلوم ہوگی. تھوڑی تو اللہ کی ہیں ہی نعمتیں، وہ تو لگتی ہیں ہمیں دیکھنے، کیونکہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا احساس اس کے دل میں بیدار ہو جائے گا. دل یہ چاہتا ہے کہ یہی بولتا رہا ہوں، یہی بولتا رہا ہوں، کیونکہ یہ جب تک دماغ سے خناس نہیں نکلے گا یہ، اور یہ جو میں بول رہا ہوں اس کی ضرورت جیسے آپ کو ہے تو مجھے بھی اتنی ہی ضرورت ہے. ہم بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، یہی کہ رنگ رلیاں ہمیں بھی نظر آتی ہیں. تو دل یہی چاہتا ہے، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج فلاں ٹاپک پر کچھ خواتین کے حقوق پر بات ہو جائے، صحیح ہے، کچھ شوہروں کے حقوق پر، بعض خواتین کے فون ہی آتے ہیں، کچھ ہمارے حقوق پر ہو جائے بات، مرد حقوق ادا نہیں کر رہے. مرد بےچارے جو پٹ پٹا کے گھر سے آتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ جو نہیں پٹتے وہ تو آتے ہی نہیں، وہ عام طور پہ گھر میں آرام سے بیٹھے، سوائے عام لوگوں کے علاوہ کی بات کرتا ہوں. تو وہ پھر آ کے کہتے ہیں یار کچھ بتاؤ، عورتیں تو حقوق ہی نہیں ادا کرتی. تو وہ موضوعات بھی اپنی جگہ اہم ہیں، ضروری ہیں. پھر ایک فرقواریت ہے، ایک الگ میدان ہے. ایک آدمی بیچارہ مسجد میں ویسے تو آتا نہیں تھا، وہ کبھی آنا شروع ہو جائے چلو میں بھی اللہ کر لوں تو ایک دم کوئی گھیر لے گا اسے، یار یہ تم نماز ایسے پڑھ رہے ہو، یہ اس طرح تو ہوتی نہیں ہے، اس طرح ہوتی ہے، دیکھو فلاں بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، زور سے کیوں نہیں کہہ رہے آمین، آہستہ کیوں نہیں کہہ رہے آمین. تو وہ پھر ان چکروں میں بیچارہ عجیب صحیح ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ایک صاحب سارے فرقوں کی سیر کر کے آئے. صحیح ہے، یہ ہمارے ملک میں زیادہ ہو رہا ہے، ویسے تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے. جو چیزیں لڑنے کی نہیں تھی ان پہ بھی لڑائی شروع کر دی ہے. ایک صاحب پہلے بریلوی تھے، ہری پگڑی والے، اور وہ پھر ان کے ہاں ندر و نیاز، تیجے، چالیسویں اور ربیع الاول کے جوش و خروش سے سب کچھ ہو رہا تھا. انہیں کوئی مل گیا، یہ تو بدعت ہے، جائز نہیں ہے، کہاں قرآن حدیث میں، سمجھ میں آئی باتیں، دیوبندی ہو گئے. خود اپنا واقعہ مجھے سنا رہے تھے، دیوبندی ہو گئے تو کچھ اہل حدیث مل گیا. بھائی جب حدیث پہ عمل کرنا ہے تو کیا ہے ابو حنیفہ، کیا شافی، کیا مالک، کیا احمد ابن حنبل، قرآن حدیث، زور سے آمین، بخاری جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، رفع الیدین جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں. ٹھیک ہے بھائی، اب اللہ کے نبی کی تو چلو رفع الیدین. اہل حدیث بنے، تھوڑے دنوں میں جماعت المسلمین والوں سے ٹکرا ہوا ہوں. جا جماعت المسلمین والوں نے کہا کہ حدیث میں فرقواری ہے تو 73 فرقوں میں صرف ایک جنتی ہے. یہ اہل حدیث حنفی شافعی تو فرقوارانہ نام ہے بریلوی دیوبندی. اللہ کے نبی نے تو یہ نام نہیں رکھا. نبی نے تو نام رکھا ہے قرآن میں ہوا سماکم المسلمین, قرآن آیت نمبر فلاں. صحیح ہے, ہر آدمی کے پاس حوالے ہوتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح, یقین نہیں آتا قرآن میں دیکھو. اور رہی بخاری کی بات تو بخاری میں حدیث, صحیح مسلم کی حدیث, حدیث نمبر باب نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں کہ بھائی فرقواریت کا دور ہوگا تو الزمو جماعت المسلمین و امامہ, کہ فرقواریت کا جب دور ہوگا تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو مضبوطی سے تھام لینا. اب پوچھنے بتاؤ فرقواریت کا دور ہے یا نہیں, وہ کہتے ہاں ہے, اب نہیں ہے تو پھر کب ہوگا. تو حدیث کو کہہ رہی ہے جماعت المسلمین, حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ اہل حدیث کو تھام لینا یا حنفی کو شام تھام لینا یا الفلاحیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. حدیث کہہ رہی ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو مضبوطی سے تھام لینا. تو آئیے, جماعت المسلمین تو ہم ہی ہیں. تو وہ صاحب بتا رہے ہیں میں نے اہل حدیث کو بھی چھوڑ دیا, حالانکہ وہ اہل حدیث مسلک میں بڑی اچھی پوسٹ پر پہنچ چکے تھے. وہ یعنی یہ بچپن سے ترقی کرتے کرتے ان کی داڑھی کے بال تھوڑے کالے اور سفید ملے جلے ہو گئے تو وہ جماعت المسلمین گیا. پھر کہتے ہیں میں نے جماعت المسلمین کی تبلیغ اور اشاعت میں بہت پیسہ خرچ کیا, کیونکہ وہ صاحب ہیں بڑے مالدار, ہو سکتا ہے میرا بیان بھی وہ انٹرنیٹ پہ سنے, وہ کبھی کبھار سنتے بھی ہیں بیانات. تو جماعت المسلمین میں بہت اچھی پوسٹ پر پہنچ گئے, سارا سرمایہ چھوڑ دیا اس نے, بغیر کسی تنخواہ کے وظیفے کے انہوں نے جماعت المسلمین کی تبلیغ اور اشاعت کی. کافی اوپر جانے کے بعد یعنی ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں اپنے سوا ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو گمراہ سمجھتا ہوں, تو میں وہ تحقیق تو کر لوں کہ اس حدیث کا یہی مطلب ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑوں. پھر کہہ رہے دوسرے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ابو حنیفہ کی تقلید تو میں نے چھوڑ دی, مگر جماعت المسلمین کے امام کی تو ایسی تقلید کر رہا ہوں کہ ابو حنیفہ کی بھی ایسی نہیں کی ہوگی. اور یہ سارے جتنے بھی ہیں کارکن, یہ ہمارا امام جس چیز کو حلال کہتے وہ حلال, جس کو حرام کہتے وہ حرام, جس حدیث کو صحیح کہہ دیا وہ صحیح, جس کو ضعیف کہہ دیا وہ ضعیف. تو جب تقلید ہی کرنی تھی تو پھر وہ ابو حنیفہ زیادہ بہتر نہیں تھے جو تابعین کے دور کے. اور یہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں جو بدگمان ہو گیا ہوں, اپنے سوا کوئی جنتی نظر ہی نہیں آتا, تو پھر چھوڑ چھاڑ کے وہ اس کو بھی انہوں نے لات ماری. اور ان کی تو میں بہت شارٹ کٹس آپ کو ساشا پیش کر رہا ہوں ان کے واقعے. آج کل ہر چیز ساشوں میں آ رہی ہے نا, پیکنگ کا ٹائم نہیں ہے, لوگ اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے, تو بھائی نیڈو کا ساشا ہے 10 روپے کا خریدا, چائے بنائی پی, پتی کے بھی ساشے آ رہے ہیں. یہ میں واقعہ آپ کو شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. میری ان سے ملاقات کیسے ہوئی, وہ اس طرح سے ہوئی کہ وہ میری کتاب ہے 4 شادیوں پہ کہیں انہوں نے پڑھ لی, تو بڑے متاثر ہوئے, بڑے خوش ہوئے کہ آپ سے ملنا چاہتا. باہر ملاقات ہو گئی تو کہنے لگے میری بھی کرا دے ایک اور, میں بڑا متاثر ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے فون پہ پہلے بتا دیتے کہ کرا دیں تو میں آپ سے ملاقات ہی نہیں کرتا, کیونکہ میں یہ کام نہیں کرتا. یہ کام کے لیے تو ادارے ہیں, شادی میں ترغیب دیتا ہوں کرو کرو اپنی ذمہ داری پہ, کراتا ہوا آتا نہ میرے پاس ٹائم ہے اپنے, صرف میرے پاس اپنی کرنے کا ٹائم ہے, اپنی کرتا ہوں میں, کراتا نہیں. اس معاملے میں ذرا کنجوس باقی ہوگا. بعد میں بڑے گپ شپ ہوئی ان سے, کافی اچھے لگے مجھے طبیعت کے, بات چیت کے. تو پھر میں نے کہا چلے کوئی رشتہ آ گیا تو میں آپ کی طرف. بعض لوگ کہتے ہیں جیسے پریشان ہوتے ہیں بچیوں کے لیے, عمر ان کی تھی اچھی تو وہ ظاہر ہے وہ کسی بیوہ عورت سے ہی کرنا چاہ رہے تھے. تو اس دوران پھر میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے, یعنی کیونکہ لڑکی والے عام طور پہ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی لڑکا کیا ہے, یہ تو لڑکی والے تو پوچھتے ہیں, ہم بے شک پوچھیں نہ پوچھیں وہ دوبارہ پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا تاکہ جس قسم کی لڑکی ہو وہی آپ جس قسم کے ہیں پھر ظاہر ہے اسی کے ساتھ, اگر گرین چینل سے تعلق ہوتا تو گرین والی لڑکی پھر آپ سے رابطہ کریں گی, اگر آپ وائٹ پگڑی والے ہیں تو پھر وائٹ, اور اگر اہل حدیث ہیں تو پھر اہل حدیث. تو مختلف قسم کے جو فرقے ہیں تو اسی قسم کی فرقیاں آپ سے رابطہ کر سکتی ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے پورا قصہ سنایا, کہ مجھے میں پتہ نہیں کیا ہوں, میرا کوئی فرقہ مسلک نہیں ہے, میں بڑا تنگ آ گیا ہوں, عذاب میں آ گیا ہوں. بریلوی سے شروع ہوا تھا جماعت المسلمین پہ آ کے پھر اس کو بھی چھوڑ دیا, اب میں نے کہا اب کیا ہے مسلمان تو ہے نا؟ کہا ہاں میں ہوں. میں کہہ رہے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ایک عجیب سا مسلمان بن گیا ہوں. میں نے کہا پھر بھی دین پہ چلنے کے لیے کسی سے تعلق تو ہوگا نا, کسی عالم سے کسی. تو کہنے لگے میں تبلیغ والوں سے میرا تعلق. چلو ماشاءاللہ آپ تبلیغی جماعت سے بلانگ کرتے ہیں. جی ہاں جی. میں نے کہا وہاں کیسے چلے گئے؟ کہہ رہے میں جب اتنے فرقوں سے تنگ آیا کہ کوئی ٹانگیں چوڑی کروا رہا ہے تو کوئی پتلی کروا رہا ہے, یہ رف الدین کروا رہا ہے کوئی نہیں کروا رہا, کوئی بولے زور سے کوئی کہہ رہا نہیں اتنی زور سے نہیں تھوڑا آہستہ آمین. کہہ رہے فاتحہ پڑھو, کو کہہ رہے میں پڑھو, کو کہہ رہی میں جنتی باقی سارے جہنمی. تو میں تنگ آیا, کہہ رہے ایک دن میں مایوسی کی کیفیت میں جا رہا تھا, تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے میں تبلیغ والوں سے بھی جتتا ہوا تھا. تو میں نے وہ بیٹھ کے ان کا بیان سنا, ایک نوجوان بیان کر رہا تھا یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, اس کے لیے بھائی محنت کی ضرورت. کہہ رہے میں نے کہا تھوڑا ان کے ساتھ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کچھ دن, جہاں اتنے فرقوں میں وقت لگایا ہے کہ تھوڑا تبلیغ والوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ. داڑھی ماشاءاللہ ان کی ٹھیک ٹھاک لمبی. تو کچھ دن کہہ رہے میں تبلیغ والوں کے ساتھ رہا, پھر میں نے 40 دن لگا لیے. پھر مجھے ایک بات کم از کم اچھی لگی کہ ان کو فروعی مسائل میں اور ایسے اختلافات میں یہ لوگوں کو الجھاتے نہیں ہیں, محبت کا درس دیتے ہیں. ان کا مقصد اسلام ہے, اسلام کی تبلیغ. کہہ رہے میں نے 40 دن ان کے ساتھ رفع الیدین سے نماز پڑھی, لیکن کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط نماز. اور کہہ رہے میرا بیٹا جو حنفی ہے اس نے بغیر رفع الیدین کے پڑھی, تو کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. تو مجھے ایک بات یہ لگی کہ تھوڑا سا شاید امت کو متحد کرنے کا ان کے خیال میں یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں یہ زیادہ غیر اہم مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے. کہہ رہے میں انہی کے ساتھ جڑ رہا ہوں, اور اپنے بیٹے کو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کو 4 مہینے کے لیے بھیجا ہے, ماشاءاللہ کافی نیک شریف بن کے آ گیا ہے, اور کہا کہ یہ میرا بچہ حنفی ہے تو مجھے اس کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, سب صحیح ہے. آخر میں آ کے نتیجہ یہ نکلا سب چلتا ہے, بس شرک نہ ہو کفر نہ ہو تو سب صحیح. تو بات کہاں سے چلی تھی, یہ تو اللہ نے اس کی مدد کر لی, ورنہ ایسے بھی ہیں جو بےچارے فرقوں میں گھوم پھر کے مرتد ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں سب پہ لانا ماذا اللہ, سب کو چھوڑ جائیں گے, یا تو قادیانی بن جائیں گے یا پرہیزی بن جائیں گے. تو یہ ایک مستقل موضوع ہے, فرقواریت بہت تنگ کرتی ہے. تو آپ کو تو چونکہ مولوی نہیں ہے تو ہمیں تو ان چیزوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے, فون آتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ہے کوئی کہتا ہے وہ ہے. یہاں تک کہ یورپ امریکہ میں جہاں خالص اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی فرقواریت پھیلائی جاتی ہے, وہاں جا کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے فرقواریت کو آگ لگے, نفرتیں پھیلیں آپس میں. تو وہ سب باتیں اپنی جگہ, لیکن جو اہم چیز ہے کہ اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو یہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ جو بالکل فارغ ہوتے ہیں نا, جن کو اللہ کی یاد اور جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی, فارغ ترین لوگ, وہ پھر ایسے غیر ضروری چیزوں کی طرف ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے, فسادی چیزوں کی طرف. صحابہ کرام میں فروعی مسائل میں اختلافات بہت تھے. اگر آپ اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایک ایک مسئلے پہ مختلف اقوال ملتے ہیں, مگر اس کے باوجود ان کے مناظرے نہیں ہوتے تھے, دست و گریبان نہیں ہوتے تھے, آپس میں نفرتیں نہیں پیدا ہوتی تھیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی عبادات کو اگر آپ دیکھیں, ان کی عبادتوں کو اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, اس میں اتنا اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے کہ ان کے پاس لڑنے کا ٹائم نہیں تھا. میدان جہاد میں لڑتے تھے جہاں لڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا لڑنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس شخص سے محبت ہے, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے, کئی بار دیکھا ہے کہ یہ حجر اسود کے سامنے عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھتے ہیں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں, ایک رکعت میں فجر تک پورا قرآن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا معبود بھی اسی سے ملتا جلتا تھا. تو آپ اگر اسلاف کے اعمال دیکھیں گے تہجد کے عبادت کے, حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ تعالی میدان جہاد میں جہاں انسان بہت تھک جاتا ہے, ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رات کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سونے کے لیے لیٹے, یعنی میں نے دیکھا کہ میں ان کے رات کا عمل چپکے سے دیکھوں, کیونکہ وہ لوگ اپنی عبادت کو چھپاتے بہت تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں رات کو کیا عبادت کرتا ہوں. اس لیے کوشش کرتے تھے جب سب کی آنکھ لگ جائے پھر چپکے سے اٹھے. کہہ رہے میں نے یہ نیت کی کہ میں آج سوؤں گا نہیں, ان کے سامنے ظاہر ایسے کروں گا جیسے میں سو گیا تاکہ ان کی نیکی میں دیکھوں. کسی کی برائی دیکھنے کے لیے تو آج 24 گھنٹے جاگتے رہتے ہیں, کیمرے لگا لیتے ہیں, اچھائی دیکھنے کے لیے کوئی تجسس نہیں کرتا. تو کہتے ہیں میں آنکھ بند کر کے لیٹ گیا, میں نے دیکھا کہ عبداللہ مبارک لیٹے ہی ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ میں سو گیا, تھوڑی دیر میں اٹھ گئے اور پوری رات ہاتھ باندھ کے نماز میں روتے رہے پوری رات. جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا تو اب پتا تھا کہ سب اٹھ جائیں گے, تو اس ڈر سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں نماز پڑھتا ہوا, تو فوراً آ کے اپنے بستر میں لیٹ کے ایسے خراٹے لینے لگے جیسے کئی گھنٹوں سے سو رہے ہوں, صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ میں سو رہا ہوں, میں جاگا ہی نہیں. کہہ رہے جیسے میں فجر کا وقت ہوا تو میں اٹھا اور نماز کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اے ابن مبارک میں نے آپ کی رات کی عبادت کو دیکھ لیا ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ کسی نے میری عبادت کو دیکھا کیوں. کہہ رہے ساری زندگی پھر عبداللہ بن مبارک مجھ سے اس طرح سے نہیں ملے جیسے پہلے ملا کرتے تھے, نفرت کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہوتے تھے کہ تم نے کیوں دیکھی میری عبادت. آپ اگر اسلاف کی عبادتوں کو دیکھیں گے, عبادت کی کثرت, اللہ کے سامنے رونا, تو پتہ چلے گا کہ وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھا تھا کہ ان کے پاس لڑنے کا اور جماعت المسلمین بنانے کا ٹائم نہیں تھا کہ پہلے فرقے تو ایک اور نیا بنا لو جماعت المسلمین کے نام سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے ساری رات روتے رہے ہیں. وہ آیت کیا تھی؟ وامتاز الیوم ایہا المجرمون, قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرموں آج کے دن فرما برداروں سے علیحدہ ہو جاؤ. ساری رات روتے رہے کہ قیامت کے دن میرا شمار پتہ نہیں کن میں ہوگا, آج تو لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب مجرموں کو فرما برداروں سے علیحدہ کیا جائے گا تو مجھے بھی چھانٹ کے علیحدہ نہ کر دیا جائے. اس خوف سے ساری رات روتے رہے. تو چونکہ ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, عبادت کا, اللہ کے سامنے رونے کا, لہذا شیطان دیکھیں جب انسان مفید کاموں سے ہٹتا ہے نا, جو کرنے کے کام ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہی آتا ہے کہ اللہ اسے غیر مفید کاموں میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ انسان نے کام تو کرنا ہے, فارغ کوئی نہیں بیٹھتا, انسان کی فطرت نہیں ہے فارغ بیٹھنا, یا تو سوئے گا یا جاگے گا تو دماغ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا, اسے تعمیری کام نہیں کرے گا تو تخریبی کام کرنا شروع کر دے گا. یہ انسان کی فطرت ہے, فارغ نہیں بیٹھتا. وہ بچے کو جو ہے نا, بچے کو کسی کام میں مشغول رکھے سارا دن, چاہے وہ کھیل ہی کیوں نہ ہو, کھیل بھی اس کو خود بتا دے بھائی یہ کھیلنا ہے, تو وہ کبھی بھی تخریبی کاروائیوں کی طرف اس کا دماغ نہیں جائے گا. اور ماں باپ بچے کو اگر کھلا چھوڑ دیں کہ جو چاہے کرو, پھر وہ دیکھے کیا بنتا ہے, وہ صدر بنے گا. یہ والدین سے یہی تو کوتاہی ہوئی تھی, یار جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے والدین سے تو کوتاہی ہوئی تھی, اولاد کی تربیت کا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس. تو دل چاہتا ہے بس اسی موضوع پر بولتا رہا ہوں, اسی موضوع پر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, سورۃ طلاق کی آیات ہیں, اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یہ آیت غور سے سنیے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ میسر کر دیتے ہیں۔ مصیبتوں میں وہ پھنستے ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں، میں دیکھتا ہوں میرے پاس لوگوں کے فون بھی آتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی رابطہ کرتے ہیں، ویسے بھی رابطہ کرتے ہیں، وظیفوں پہ بہت زیادہ زور ہے لوگوں کا، یہ پریشانی ہے کچھ پڑھنے کو بتا دیں، یہ پریشانی ہے، میں کچھ پڑھنے کو بتا بھی دیتا ہوں، کوئی ہمیشہ انکار نہیں کرتا، اور نہ میں اس کا قائل ہوں کہ وظیفے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، برکات ہوتی ہے، اللہ رسول کے کلام میں یقیناً برکت ہے، لیکن ایک چیز جس کی شریعت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے۔ آپ اللہ کی مان نہیں رہے ہیں تو پھر اللہ سے یہ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مانے گا، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ جو احکامات آپ کو دے رہا ہے آپ ان احکام پہ عمل نہیں کر رہے، تو یاد رکھیں پھر اللہ آپ کی نہیں مانے گا، اور اللہ اگر آپ کی دعا کو قبول بھی کرے گا صرف دنیا کی حد تک۔ دیکھیں آدم علیہ السلام اور شیطان، جب آدم کا پتلا بنایا گیا ہے تو شیطان کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے اللہ کی نہیں مانی، اس کے بعد شیطان نے اللہ سے دعا مانگی، کوئی وظیفہ نہیں پڑا، شیطان کو بھی پتا تھا دعا سے جتنا کام چلتا ہے وظائف سے نہیں چلتا، آج مسلمان سمجھتا ہے یہ وظیفہ سے زیادہ کام ہوتا ہے، میں گھوڑ تک پڑھ کے اللہ سے اپنی قومی زبان میں دعا مانگوں گا اللہ یہ کہا میرا یہ کام کر دے، تو اللہ کے معاذ اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کچھ پڑھنے کو بتا دو، بس اتنی مرتبہ یہ پڑھیں، اتنی مرتبہ یہ پڑھیں، اتنی مرتبہ یوں پڑھیں، اتنی مرتبہ یوں پڑھیں، تو یار یہ سب بڑا ٹیکنیکل قسم کے پولیس صاحب ہیں، یہ روحانی علاج بہت اچھا کر لیتے ہیں، یہ سر میں درد کا علاج بھی جانتے ہیں، پھیپھڑے اور گردوں سے پتھری بھی نکال سکتے ہیں، پتے میں پتھری بھی نکال سکتے ہیں، اور پھر پتے میں پتھری کے لیے یہ والا وظیفہ، گردے میں وہ انفیکشن کے لیے یہ والا وظیفہ، ہر ایک چیز کے لیے وظیفہ۔ تو شیطان کو بھی پتا تھا کہ اللہ سے میں اپنی قومی زبان میں بات کروں گا اللہ وہ سمجھے گا، اور اس کو امید بھی تھی کہ اللہ قبول بھی کر لے گا۔ شیطان نے اللہ سے دعا مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، انتقام کا جوش تھا شیطان کے دل میں آدم سے کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، جب تک یہ آدم نہیں تھا میری عزت تھی، اس آدم کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حسد۔ پہلی بات، اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں، اگر راضی ہو جاتا فائدے میں رہتا، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں اگر آپ کے پاس دولت کم ہے دوسرے کے پاس زیادہ آ گئی، حسد نہ کریں، کوئی بات نہیں، تل ملا جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، نوجوان آدمی، کہہ رہے تو مجھے غم اس بات کا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنی محنت کر رہا ہوں، کمپیوٹر کی کورسز بھی کر لیے، ڈپلوما بھی کر لیے، اور معلوم ہے کیا کیا ڈگریاں میرے پاس، جاب بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ پیسہ نہیں آ رہا۔ دوسرا غم یہ کہ دوسروں کے پاس آ رہا ہے، یا تو چلو دوسرے بھی میرے جیسے ہی ہوں۔ آج انسان کو دو غم کھا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ میرے پاس نہیں ہے، یہ ایک مستقل غم، دوسرے کے چلو پھر سب کے پاس ہی ہوگا، پیٹرول تو چلو مہنگا ہوگا، ہر ایک آدمی مہنگا ہوگا۔ اب ایک آدمی کے پیٹرول پمپ والا کہے کہ آپ نازم آباد سے آئے تو نازم آباد والوں کو 100 روپے لیٹر ملے گا، گلشن والوں کو سستا ملے گا، آپ کو غصہ آئے گا، یہ کیا سب کے لیے مہنگا ہو، یہ کیا مجھے میرے لیے مہنگا ان کے لیے سستا۔ تو ایک غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں تو پھر خوش رہتے ہیں، چلو جی سب کے لیے۔ تو ایک تو غم اس بات کا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسرا غم اس بات کا کہ دوسروں کے پاس کیوں ہے، ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اس غم کا ایک علاج تو وہ ہے جو شیطان نے کیا تھا، شیطان دل ملا گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو زیادہ عزت کیوں، میری کم، مجھے کم کیوں ہو گئی، میری ویلیو کم کیوں ہو گئی اللہ کے دربار، ہونا یہ چاہیے تھا تقدیر پہ راضی رہتا، بھائی ٹھیک ہے مجھے بھی جتنی ملی تھی اللہ نے دی تھی، میری کوئی امنی تھوڑی تھی، چلو اللہ نے ان کو زیادہ دی، خوش نہ ہوا، تھوڑے دن تک طبیعت میں کچھ جلن کے آثار ہوتے وہ پھر ختم ہو جاتے، پھر آپ سے محبت ہو جاتی۔ حسد ہمیشہ نہیں رہتی، حسد جو ہے نا جس سے حسد ہو، جیلسی ہونا شروع ہو جائے تھوڑے دن صبر کر لو, وہ جو دل کے جلنے کے اثرات ہیں نا, وہ تو بہت ختم ہو جاتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کی تعریف کیا کرو. دل تو نہیں چاہے گا بلڈ پریشر, دل تو چاہتا ہے کہ اس کا گلا دبا دوں, لیکن زبان سے کیا کہوں, ماشاء اللہ یار اللہ نے بہت دیا ہے. اور اس کے لیے غیب میں دعا بھی کیا کرو, اے اللہ اکیلے میں, اے اللہ سامنے تو کر دیتے ہیں شو مارنے کے لیے, اکیلے میں اے اللہ تم نے اس کو دولت دی ہے, میری یہ تمنا ہے یہ, اور اس دولت میں اس کے لیے برکت دے دے. تو دل تو نہیں چاہے گا, دل تو کہے گا اے اللہ بس اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں, اندر سے تو سمجھتا ہے کہ میں چاہتا کہ یہ تو مولوی صاحب نے کہا تھا, ورنہ اندر سے تو میں چاہتا ہوں مرے ہوئے کسی طریقے سے. تو اوپر اوپر سے کہتے ہیں, اوپر اوپر سے کہنے کے بھی بلاخر دل میں اثر جاتا ہے. جو بات زبان سے کہی جاتی ہے ایک وقت میں دل پہ اثر کرتی ہے. تو اس کے لیے دعا کریں گے کچھ دن تک یہ جلن کے آثار ختم ہو جاتے ہیں. حسد کا علاج بہت آسان ہے اگر کوئی کرنا چاہے, تھوڑے میں نارمل ہو جاتے تھے, صحیح ہے بس ٹھیک ہے اللہ نے اس کو دے دیا صحیح ہے, کیا ہو گیا آپ تھوڑے پیچھے رہ گئے تو ہمیشہ کے لیے تھوڑی پیچھے ہو گئے, مریں گے تو وہ بھی ویسے ہی آپ بھی ویسے ہی جیسے ہی ہو جائیں گے, خبر نہیں جائے کتنا آگے جائے گا, کتنا ترقی کر لے گا, امریکہ چلا جائے گا, صدر بن جائے گا امریکہ کا, کوئی بہت اچھی پوسٹ مل جائے گی, اس کو بہت دولت آ جائے گی, ایسی کروڑا چار آ جائیں گے اس کے پاس, پورا شوروم بن جائے گا گاڑیوں پر, یہی ہوگا نا. تو صدر صاحب سے آگے تو نہیں نکل سکتا نا ہمارے صدر صاحب سے, کیا خیال ہے, اتنی عزت اتنی دولت تو نہیں مل سکتی جتنی ہمارے صدر صاحب کو ملی ہے. تو لیکن وہ بھی کب تک, تھوڑے دنوں کی ابھی الیکشن ہو, کہہ رہے ہیں اگلے پانچ سال کے لیے, چلو آ گئے اگلے پانچ سال کے لیے بھی آ گئے, تو پھر کیا اس سے اگلے کے لیے بھی آئیں گے, فرض کر لو پھر آ گئے, تو اتنی عمر حضرت کی نہیں ہے کہ 15 سال مزید نکال لیں, صحیح ہے نا, اتنی ایج نہیں ہے, بہت ہو گئی, مر مر آ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر وہی خبروں پہ جا کے چاہے قسطوں کو ہی سلامی دو یا کسی قسم کی سلامی نہ دو مردے کے لیے برابر, اس کی تو ہڈیاں گل سڑ کے ختم. لیکنہا خلت قدسیت من دمیہا فجعن وبجعن واخلاق وتبدیل, صحابی کا شعر ہے صحابی کا, کہ یہ دنیا ایسی دوستی ہے کہ جس کی دوستی میں بے وفائی, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا, یہ اس کے خلق میں شامل ہے. دکھاتی کچھ ہے لیکن ایسے پیٹ پھیر کے بھاگتی ہے نا, دیکھو دنیا کی محبوبہ تو جب پیٹ پھیر کے بھاگتی ہے تو کم از کم مس کال کا آپشن تو رہتا ہی ہے, صحیح ہے, کوئی محبوبہ تھی بڑی دوستی تھی نئی فون ریسیو کر رہی تو کم از کم مس کال دے کے اپنا پیغام تو بتا سکتے ہو کہ میں تم سے رابطے میں ہوں, اور آپ کو یہ بھی تسلی ہوتی ہے کم از کم مس کال اس تک پہنچ رہی ہے, تھوڑا سا اس کو خیال آئے گا کہ مجھے بھی بھولا نہیں. دنیا جب پیٹ پھیر کے جاتی ہے تو مس کال کے قابل بھی نہیں چھوڑتی, سب ختم, ساری فائلیں لپیٹ دی جاتی ہیں, بس ختم, جو دنیا میں تھا تھا, اب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کفن تک ختم ہو کے ختم ہو جاتا ہے مٹی میں جا کے. تو شیطان نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ, حسد میں مانگی نا دعا, اللہ کا نافرمان تھا, دعا اس کی بھی قبول ہو رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے اوزرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دے دے, اتنی لمبی زندگی مانگی شیطان. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین, تجھے قیامت تک کے لیے زندگی مل گئی. کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہو اور دعا مانگے اللہ مجھے زندگی مل جائے تو عین ممکن ہے اس کو مل جائے زندگی, لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کی یہ نعمت واقعتاً نعمت بن کے ملے گی یا زحمت بن کے ملے گی. تو نعمت بن کے صرف انہی کو ملے گی جو اللہ کے فرما بردار ہیں, ورنہ یہ طویل زندگی آپ کے لیے جہنم کے انگارے جمع کرنے کا سبب بن جائے گی. شیطان کو جو اتنی طویل زندگی ملی اس کی وجہ سے قیامت میں اس کا عذاب بڑھ جائے گا. تھوڑی زندگی ہوتی چند لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم میں جاتا, اتنی طویل زندگی میں جتنی انسانیت کو گمراہ کرے گا ان سب کا وبال اس کے قیامت کے دن شیطان کے کندھوں پر ہوگا. تو ومیت تقی اللہ, اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, ڈرنے کا مطلب بھی سمجھانا پڑتا ہے, ڈرنا کسے کہتے ہیں, آج ہر شخص دعویٰ کرتا ہے بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, بعض تو دعویٰ ہی نہیں کرتے، بعض کہتے ہیں کیا اللہ سے ڈر ہوتی کیا چیز، وہ لوگ تو اس وقت میرے مخاطب نہیں ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، عیاشی میں خرمستیوں میں لگے ہوئے ہیں، پورے پورے سال گزر جاتے ہیں ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی. دیکھو ایک وہ گناہگار جس کا اللہ سے تعلق ہو، اس کو یہ احساس ہے کہ میں گناہگار ہوں، غلط کر رہا ہوں، دل چاہتا ہے اس کا میں توبہ کر لوں کسی طرح، یہ کروڑہا گنا بہتر ہے اس نیک آدمی سے جس کے اعمال اچھے ہوں مگر اس کے دل میں اللہ کی رضا کی فکر نہ ہو. جیسے کافروں میں بہت سی اچھائیاں ہوتی ہیں، بعض کافر اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے پھر بھی مسلمان کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو مانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. تو ان کی نیکیاں اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، قرآن کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کی مثال راگ کا ڈھیر ہے، راگ کا ڈھیر دیکھنے میں کتنا بڑا ہوتا ہے مگر ایک پھونک مارو پورا پہاڑ غائب ہو جائے گا. تو بھائی کم از کم اللہ سے تعلق تو پیدا کر لو نا، جڑ تو جاؤ، تعلق تو پیدا کر لے. گناہ کرتے ہوئے شرم تو آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور میں راضی کروں گا اس کو اسی طریقے سے. تعلق تو ہو، تعلق ہی ختم ہو گیا ہے. ایک ہوتا ہے طاقتور تعلق جو نیک لوگوں کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کمزور تعلق جو گنہگاروں کا ہوتا ہے. دونوں بہرحال تعلق تو ہیں، اور ایک ہوتا ہے سر سے اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، وحشت ہے. ایک صاحب مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے اور ان کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ، مسجد اور گھر ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ میں 20 سال سے ہوں اس علاقے میں، میں نے 20 سال کے عرصے میں ان صاحب کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں وہ صاحب کہنے لگے، میں نے خود ایک دفعہ ان صاحب سے پوچھا کہ آپ کی عمر بھی اتنی ہو گئی، بوڑھے ہو گئے اب آپ، تو آپ کے بالکل گھر کے ساتھ مسجد ملی ہوئی ہے، آپ کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ کہہ رہے انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو، بات یہ ہے کہ مجھے مسجد میں آتے ہی وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ مسجد میں انسان کی وحشت دور ہو جاتی ہے. غموں کا مارا اسے مسجد میں آ کے جو سکون ملتا ہے، جیسے بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، ایسے ہی کسی کو غم ہو پریشانی ہو اس کو مسجد میں اس سے زیادہ سکون ملتا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کی گود ہے، اللہ کی گود. لیکن یہ اللہ کی طرف سے کیسی پھٹکار ہے، گناہوں کا کیسا عذاب اور وبال ہے کہ جو اطمینان اور سکون کی جگہ تھی وہاں انسان کو وحشت ہونے لگے. یہ فطرت بدل جانے کا، اس کو فطرت کا بدلنا کہتے ہیں، انسان کی نیچر بدل جائے، فطرت بدل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی کی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص، رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو. اگر گھر سے باہر بھی ہو تو دل کہاں لگا ہوا ہو؟ مسجد. کتنے ہم نے دیکھے ہیں لوگ اذان ہوتی ہے پہلے صفحے اول میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز میں بھی 15-20 منٹ باقی مگر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اس کی علامت ہے ان کا دل لگ رہا ہے اللہ کے گھر میں، دل لگتا ہے ان کا، نماز میں مزہ آتا ہے ان کو، وحشت عبادت سے، مسجد سے وحشت، علماء سے وحشت، فنکاروں اداکاروں سے محبت. ان کے پروگرام دیکھیں گے بڑے مزے سے، کھلاڑیوں کا انٹرویو آئے گا بہت شوق سے سنیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی فطرت بدل گئی ہے. ایک بچے کو ماں کی گود میں مزہ نہیں آ رہا، ماں کی گود میں اس کو سکون نہیں مل رہا، اور اس کو سکون مل رہا ہے کسی اور عورت کی گود میں جو اس کی جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق کا جتنا گہرا رشتہ ہے اتنا رشتہ کسی کا بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں تمہارے والدین سے پہلے جانتے ہیں، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، تمہاری تعمیر ہو رہی تھی، تمہیں بنایا جا رہا تھا، اس وقت ہم تمہارے مزاج سے واقف، ہم تمہاری ضرورتوں اور خواہشات سے واقف. ایک ایک چیز ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کر رہا ہے،
اس وقت سے ہم تمہاری ایک ایک چیز پر مقرر اور واقف ہیں، لہذا ہمارا رشتہ تم سے تمہاری ماں سے بھی زیادہ مقدم ہے، اس سے بھی زیادہ تمہیں جانتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کا کتنا گہرا رشتہ ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ضرورتوں سے، تمہاری پیدائش سے پہلے ہم واقف ہیں۔ کیسی عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے اور ماں کی چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ یہ کون ہے جو انتظام کر رہا ہے پہلے سے؟ وہ جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، بر وقت ضرورتوں کا انتظام کرنا۔ اور فرمایا کہ تمہیں دنیا میں لانے کے بعد اخرجتم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، من بطون، ایک ایک لفظ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اخرجتم، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، من بطون امہاتکم، بچہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اب اللہ کو پتا ہے کہ اب اس کو دنیا میں آنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ آج کل تو ڈاکٹروں نے یہ قدرت کے سارے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہورے اور کدال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے۔ یہ بچے کی ولادت ایک نیچرل عمل ہے، اس میں ڈاکٹروں کے مشورے سے نہ بچے جنا کریں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے آپریشن نہیں کرے، میں کہ ڈاکٹر کے پاس گئے کیوں؟ ڈاکٹروں کے پاس بیماروں کو لے جایا جاتا ہے، صحت مند حمل ٹھہرنا عورت کا یہ عورت کی صحت مندی کی علامت ہے، پیٹ میں عورت کے بچہ ہونا یہ عورت کے صحت مند ہونے کی علامت ہے، اس میں ڈاکٹروں کو کیوں دخل اندازی کی اجازت دیتے ہو بھائی؟ تو تھوڑی سی کامن سینس بھی ہونی چاہیے نا انسان میں، نہیں آئی سمجھ؟ ڈاکٹر مجھے بتاؤ صحت مندوں کے لیے بیماروں کے لیے؟ جو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے بیٹھا ہے، اس کی علامت ہے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہے۔ اگر کسی عورت کو بچہ نہیں ہو رہا نا تو یہ بیمار ہونے کی علامت ہے، اس کو دکھائیں کسی حکیم ڈاکٹر، جس کے ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، ڈاکٹر اس کی قدرتی سیٹنگ خراب کر دے گا۔ دیکھو کمپنی کی گاڑی جو ہوتی ہے نا، جب آپ لے کے نکلتے ہیں کمپنی کی گاڑی تو میکینک کے پاس نہیں لے کے جاتے، میکینک کے پاس گئی انجن کھلا اور اس کی ویلیو دھڑام سے نیچے آ جائے گی، کیوں؟ وہ کہیں گے کمپنی کی سیٹنگ اس نے خراب کر دی ہے۔ کمپنی جو چیز بناتی ہے نا وہ بڑے سوچ سمجھ کے بناتی۔ تو جب اللہ رب العزت نے ماں کے رحم میں، ماں کے رحم میں اولاد کی پیدائش کا ارادہ کیا، مخلوق کی پیدائش کا، اگر وہ سب حساب کتاب نارمل چل رہا ہے تو اس کو نارمل ہی رہنے دیا جائے، وہ بچہ خود بخود اپنے وقت پر ہوگا، جب اللہ کو پتا ہے کہ کب اس نے دنیا میں آنا ہے اسی وقت آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کب ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا چاہیے، اسی وقت آئے گا۔ پھر اللہ کو پتا ہے اس دودھ میں کون کون سے اجزاء ہونے چاہیے بچے کے لیے مفید، تو اللہ وہی اجزاء ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ بچے کا وزن اگر زیادہ ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی خوراک زیادہ ہے۔ بچے کا وزن اگر کم ہے اس کو کم دودھ چاہیے تو پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی کم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کو سب چیزیں معلوم ہے، کتنا دودھ پیدا کرنا ہے، اس میں کن کن وٹامنس کا تناسب کتنا ہونا چاہیے۔ آپ پہلے الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے اور معلوم نہیں کس کی ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر کریے تھے یوں ہوا ہے تو یوں ہوا کر دیا تھا، یہ آج ہو ہی نہیں سکتا، چیر پھاڑ لے کے اس کو آپریشن کر کے باہر وہ پھر بچہ ایسے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہے اللہ نکالتا ہے، ہم کہیں گے اللہ تو کہاں بچے کو ماں کے بچن سے نکالتے، ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے ڈاکٹر نے نکالا ہی۔ تو میں اس لیے بار بار میں جذباتی اس موضوع پر اس لیے ہوتا ہوں کہ اس سے نسل برباد ہو رہی ہے، نسل، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نسل برباد ہو رہی ہے، عورتوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں، طلاق کا ریشو جو بڑھ رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس میں عورتوں کے چڑچڑے پن کا دخل بہت زیادہ ہے، عورتوں میں چڑچڑا پن بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، بات بات پہ جھلانا۔ عورت شادی کے بعد خوش و خرم زندگی نہیں گزارتی آج کل، اس کی وجہ بہت زیادہ آپریشن سے بچے اور یہ جو حمل روکنے کی دوائیں، انہوں نے دماغ کا بیڑا غرق کر دیا خواتین کے۔ تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر بھی یہاں بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ میں ایسی باتیں، وہ پھر ڈاکٹر کہیں گے یہ ہمارے فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ تو بات یہ کہ ڈاکٹر بیماروں کے لیے بنے، صحت مندوں کے لیے، بولو بھائی، اور حمل عورت کو حمل ٹھہر جانا یہ صحت مند ہونے کی علامت۔ جب تک صحیح، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ بگڑ جائے تو ایک الگ بات ہے، سیٹنگ چل رہی ہے تو چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں، ہونے دو اس کو، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ کوئی ایکوریٹ ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لیٹ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ لیٹ ہو گیا. اگر یہ نہیں آیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کون سا کام ہے جو پاکستان میں ٹائم پہ ہو رہا ہے؟ آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ اگر بچہ لیٹ ہو گیا, ٹرینیں لیٹ, صحیح ہے نا, جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں, تو اگر بچہ بھی لیٹ ہو گیا ہو چلتا ہے. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا, اچھے بھلے نارمل ان کے بچے ماشاء اللہ صحت مند, تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. لیڈی ڈاکٹر نے کہا آپریشن. میرے پاس فون آیا کہ ڈاکٹر کہنے یا بچہ مرے گا یا ماں مرے گی. میں نے کہا مرنے دو, بہت اچھا آپشن ملا ہے آپ کو. میں نے کہا مرنے دو, بچہ تو نہیں, جانے دو. مذاق کر رہا تھا ان سے. تو کہنے لگے پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا خرابی کیا ہے کوئی کچھ؟ کہہ رہے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا, پر رپورٹیں یہ بتا رہے ہیں, رپورٹیں ڈاکٹروں کی یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مسئلہ خراب, 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کہہ رہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی ہمارا تو یہ غلط ہے, کچھ کچھ بھلیا ہو گھر میں جا کے. اما کو وہاں لے کر کیوں گئے بچے کی اما کو وہاں؟ ٹھیک ہے نا, یہ نیچرل پروسیس ہے. سارے جانوروں کے بچے آپریشن کے بغیر ہو رہے ہیں, تو انسانوں کے کیوں آپریشن سے ہو رہے ہیں؟ ایک ڈاکٹر سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بھینس کا بچہ بغیر آپریشن کے ہو رہے ہیں, ساری بھینسیں بغیر آپریشن کے, ساری بلیا بغیر آپریشن کے, مرغیاں بھی بغیر آپریشن کے انڈے دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو عقل کے بالکل موافق ہیں, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ انسان پر ایسی آفت کیوں آئی گئی ہے کہ ہر عورت کی دوسری کسی عورت کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے, انسانوں پہ ایسی آفت کیوں آئی گئی ہے؟ کہنے لگے انسانوں کی خوراک بہت بدل چکی ہے. میں نے کہا یہ آپ کی کیا پلاسٹک کی روٹیاں کھا رہے ہیں؟ کیا بدلا ہے خوراک؟ وہی روٹیاں, وہی انڈے, وہی پراٹھے جو پہلے کھاتے تھے آج بھی کھا رہے ہیں. کہہ رہے آرٹیفیشل خوراک ہے, مصنوعی کھادوں کی خوراکیں ہیں. تو میں نے کہا یہ بھینس کو جو ہم کھلا رہے ہیں گھاس بھوس, یہ کون سا گوبر کی گھاس کھلا رہے ہیں؟ یہ بھی تو آرٹیفیشل اور ٹیکے لگا کے. میں نے کہا یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں کے جو آپریشن سے بچے ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو معذرت ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے, کیونکہ مجھے بھی پھر علاج کے لیے انہیں کے پاس جانا پڑتا ہے, ٹیکہ بھی کرنا لگانے غلط قسم کا, غصے میں آ کے کی کیا کر رہے ہیں. تو شادی شدہ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں یس کر رہا ہوں کہ یہ جبروں کو چھوڑ دیں, یہ نیچرل پروسیس ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک حمل کی تکلیف سے عورت گزرتی ہے, پھر ولادت کے عمل سے گزرتی ہے, اور وہی عورت صحت مند ہوتی ہے جو اس نیچرل پروسیس سے گزرتی رہے, اولاد اس کے سلسلہ جاری رہے. جن عورتوں کے اولاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہے, ان میں خوبصورتی حسن و جمال بھی زیادہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ آپریشن سے ہو گیا یا گولیاں کھا کھا کے عمل روک دیا, تو اس سے عورت کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے, جسم بھدا ہو جاتا ہے, بھاری ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈائٹنگ کریں گی, پھر وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا کھایا, کہ وہ سارا سسٹم ہی اندر کا خراب. پھر دماغ جو چڑچڑا ہوتا ہے نا, جس کی وجہ سے ہر بات میں چلانا, گھر میں آدمی آیا بےچارا تھکا ہارا, اور آ کے بیگم سے بات کرتا ہے تمیز سے, وہ الٹا ہوئی یہ بولا تھا انڈے, چھ انڈے بولے تھے لیتے گیا, اور وہ یاد ہی رہا آپ کو, آئیے سر. اور سو دفعہ آدمی پوچھتا ہے کیا پکا ہے کھانے میں, پکا ہے دے کر گئے تھے کچھ, تو تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. پھر وہ یہ چھیڑچھڑا پن پیدا ہوتا ہے عورت کی طبیعت میں ان چیزوں سے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. مرد سکون کے لیے شادی کرتا ہے, لیکن اس کو سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے گھر کے اندر, گھر جاتا بھی مجبوری میں ہے. ورنہ شادی شدہ لوگوں کا دل جتنا گھر سے باہر لگتا ہے اتنا گھر میں نہیں لگتا. مجھے کتنے نوجوان کہتے ہیں کہ ہماری بیوی اپنے اما ابا کے گھر جاتی رہنے کے لیے, خدا کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں ٹہل رہے ہو, نہ سکون گھر جاؤ نہ شور شرابا, ایسے ایسا لگتا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ شادی تصویر یہ کی تھی. یہ جو خوراکیں تبدیل کی جا رہی ہیں نا, ہم نے جو الٹی سیدھی چیزیں کھا کے خوراکیں تبدیل, ان کا وبال ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں آپ جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ اسی موضوع پہ میں چلاتا رہوں گا اس وقت کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے لگے. تو دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا, جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. یہ دو دعوے قرآن نے کیے ہیں, دو باتیں بتائیں. تو یہاں دو چیزیں قابل وضاحت ہیں, نمبر ایک اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے, نمبر دو ہر مصیبت سے نکلنے کا مطلب کیا ہے. کیونکہ آپ کہیں گے ہم تو دینداروں کو بھی دیکھتے ہیں بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں بےچارے, جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں جو دیندار ہوگا اللہ سے ڈرے گا ہر مصیبت سے نکالے گا. تو ہر مصیبت سے نکالنے کا مطلب کیا ہے, اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر اللہ سے ڈرنے کا مطلب تو یہ ہے, اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شروع کر دیں یا ہر وقت گھبرائیں, یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مطلب ہوتا تو انسان مسلمان پھر ترقی کر ہی نہیں سکے گا دنیا کے کسی کام, وہ تو بس ایک کونے میں بیٹھ جائے گا, گھبراتا رہے گا. ڈر تو ڈرنے والا گھبرانے والا ہر وقت اس کے جسم پہ رہتا ہو, یہ تاری ہو, اس کی تو صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور نہ وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ دنیا کے حقوق, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کا موقع ہو اس وقت اللہ کے خوف سے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لے. سمجھ میں آ رہی؟ ہر وقت نہیں ڈرے, جب ڈرنے کا موقع ہو اس وقت ضرور ڈرے اللہ سے. بدنظری کا موقع ملا ڈر جائے نہیں کروں گا, اگر میں نے بدنظری کی مجھے اللہ کو جواب. زنا کے وسائل نہیں ہو لیکن اللہ کے خوف سے رک جائے بچ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سات آدمی اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, ان میں جہاں ایک بول جو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, فرمایا دوسرا وہ رجل داد ہمراد و جمال فقال انی اخاف اللہ. کسی نوجوان کو کوئی مالدار اور خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے, عورت خود دعوت دے رہی ہے اور یہ کہے انی اخاف اللہ مجھے اللہ کا ڈر ہے, یہ نہیں کہتا مجھے خواہش نہیں ہے, خواہش ہے یہ بھی جوان ہے, لیکن خواہش کے باوجود کیا کہتا ہے مجھے اللہ کا خوف ہے. آج اگر زنا کر لیا تو کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. زانی کے لیے جہنم کی آگ ہے جہنم. آج نوجوان بڑے آرام سے زنا کر لیتے ہیں, بڑے آرام سے آگے بتاتے ہیں ان سے زنا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. زنا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں, اتنا بڑا جرم ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اس کی سزا ہے اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. معمولی جرم پہ ایسی سزا ہو سکتی ہے کیا؟ پتھر سے مار مار کے ہلاک کیا جائے. انٹرنیٹ پہ یوٹیوب میں کبھی سرچ کریں رجم کی سزائیں, رجم لکھیں تو ایسے جہاں جن ملکوں میں رجم کی سزائیں دی گئی ہیں آپ کے سامنے وہ ایسی ویڈیوز آ جائیں گی, ان کو کبھی عبرت کے لیے دیکھیں, اندازہ ہوگا کہ رجم کتنی بھیانک سزا ہے. غیر مسلم تو کہتے ہیں اسلام نے بڑی وحشیانہ سزا دی ہے, بات یہ کہ یہ سزا اس لیے ہے کہ اسلام کو یہ زنا کا عمل بڑا وحشیانہ لگتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب وحشیانہ عمل ہوتا ہے تو سزا بھی پھر وحشیانہ ہی ہوتی ہے اس کے لیے. پتھر سے مار مار کے زندہ آدمی کو ہلاک کیا جائے, شادی شدہ اگر زنا کرے گا کیونکہ اس کے پاس حلال راستہ موجود ہے, وہ حلال کو چھوڑ کے گند اور بدبو کی طرف کیوں جاتا ہے وہ؟ اور جو شادی شدہ نہ ہو اس کو سر عام 100 کوڑے لگائے جائیں, قرآن کا حکم ہے فجرید الوایا تجلدا, سر عام ذلیل کیا جائے اس کو 100 کوڑے مار کے, پھر دیکھتے اگر یہ سزا نافذ ہو تو کون آ کے بتائے گا کہ مجھ سے زنا ہو گیا؟ چھپائیں گے لوگ, بڑا گھٹیا عمل ہے, لوگوں کو پتا چل گیا بدنام نہ ہو جاؤں. آج فخر سے بتاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے, اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں, جب آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر کی طرف جاتے ہیں اس شعلوں میں, پھر نیچے چلے جاتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے کہ ان کو برہنہ کر کے جہنم کی آگ میں مردوں اور عورتوں کو اکٹھا جلایا جا رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے زنا کار ہیں. آپ کی امت کا مطلب کافر نہیں, کافروں کے لیے تو الگ, یہ مسلمان مرد ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود زنا کیا کرتے تھے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو اللہ کا خوف, جس خوف سے انسان رک جائے گناہ سے, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لی, سود نہیں کھاتا وہ, حرام نہیں کھاتا. آج کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں, اگر آپ حلال حرام کا فرق مٹا دیں گے بہت پیسے جمع کر لیں گے. میں ایک جگہ کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں ملاوٹ نہیں کی. تو میں نے کہا ملاوٹ سب کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اب پتہ نہیں سچ کہہ رہے تھے جھوٹ کہہ رہے تھے, آج کل تو یہ نہیں پتا چلتا کہ. تو کہنے لگے بھائی اگر مجھے حرام ہی کمانا ہے تو میں ایک بندوق خرید کے لوگوں سے چھیننا نہ شروع کر دوں پیسے. تو مجھے بات ان کی بہت اچھی لگی کہ واقعی اگر حرام ہی کمانا ہے تو اس سے سستے میں کما سکتے ہو آپ, ایک بندوق خرید لو ایک دفعہ کا خرچہ آئے, کوئی بلکہ پلاسٹک کی خرید لو. آج کل تو اتنا ڈر ہے کہ کوئی شب برات کا پٹاخہ بھی پھٹتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, اتنا ڈر خوف بیٹھ گیا. تو وہ خریدو, کسی کے کنپٹی پہ رکھی پرس میں جو کچھ ہے نکال لو, دن بھر میں اچھی خاصی دہاڑی جمع ہو جائے گی, تھوڑے دن میں آپ وزیر اعظم کے لیے نامزد ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن میں آپ کا نام لیا جائے گا. تو حرام ہی کمانا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اتنی ٹینشن کی دکانیں کھول کے بیٹھنی. دکاندار تاجر جو حرام کماتا ہو مجھے اس سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ تم اتنی محنت بھی کر رہا ہے پھر بھی حرام کما رہا ہے. تو جب اتنی محنت کر رہا ہے تو بھائی جو حلال میں گزارا کیوں نہیں کر لیتا, تھوڑا کم ہو جائے گا نا حلال میں, اور کم ہوگی اللہ اس میں برکت زیادہ ڈالتے ہیں, سکون اطمینان الگ سے ملتا ہے. تو جو شخص اللہ سے ڈر گیا موقع پر, اللہ فرماتے ہیں یجعلہ مخرجا, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ کھول دیتے ہیں, اور ایسا کھولتے ہیں ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے خود اس کا بھی گمان نہیں ہوتا. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا مدرسے میں, تو ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا, ماشاءاللہ گناہوں سے بچنے والا آدمی. اس نے کہا کہ حضرت میں حیران اس پر ہوں کہ میں جب مالی پریشانی کا شکار ہوتا ہوں گھر میں تنگی کا, تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے وہ, لیکن حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ہر دفعہ ایسی جگہ سے ہوتی ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا یہ ہر دفعہ ایسی ہی جگہ سے ہوگی, کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ کہ ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. دکان سے تو ہر ایک کو مل جاتا ہے نا بھائی, کیا خیال ہے؟ آپ اگر دکان پہ بیٹھے وہ تو کما کے دے گی آپ, اللہ دے گا ایسی جگہ سے کہ جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا. تو یہ انشاءاللہ اس کی میں مزید کچھ تفصیل بیان کروں گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو, اللہ کا خوف پیدا ہو. ہم اگر شریعت پر آ جائیں نا کہ شریعت نے کس کو حلال کس کو حرام قرار دیا, اور اپنا معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ نے ہمارے ذمے جو کام لگائے ہیں ہم وہ کر لیں, اور اپنے کاموں کو کس کے سپرد کر دیں, بولو بھائی, اللہ کے سپرد کر دیں. دیکھو جب آپ کمپنی میں کسی اچھی کمپنی میں ملازمت ملتی ہے تو کمپنی کہتی ہے آپ کے ذمے جو کام ہے آپ وہ کریں, باقی جو آپ کی ضرورتیں ہم پوری کریں گے. ٹھیک ہے, آفیسرس کو کیسی سہولتیں دی جاتی ہیں, گاڑی گھر لانے لے جانے کے لیے کنوینس کی کوئی پرابلم نہیں. آپ کی پرابلم وہ ہے, ہماری پرابلم ہے. آپ نے ٹائم پہ یہاں پہنچنا ہے, آپ نے یہاں کام کرنا ہے, چائے چاہیے ہوگی آپ کو چائے مل جائے گی, آپ اپنا کام پورا کر کے دیں. اب آپ وہاں سے تو ساری فیسلٹیز لے رہے ہیں, ڈرائیور آ رہا ہے گاڑی پہ گھر میں آپ کو گاڑی پہ جا رہے ہیں, آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں, وہاں بٹن دبا رہے ہیں, اور وہ خادم سے کبھی چائے منگوا رہے ہیں, کبھی پوچھا لگوا رہے ہیں, کبھی بوٹ پالش کروا رہے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہیں سارا دن, اپنا کام کر نہیں رہے. پھر جس دن گاڑی لیٹ ہو رہی ہے نہیں آ رہی, اب آپ پریشان مولوی صاحب کو فون کر رہے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دے میرے کام اٹکے ہوئے ہیں, مولوی صاحب کچھ پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا دے میرے کام اٹکے ہوئے ہیں. تو مولوی صاحب اگر سمجھدار ہوں گے تو وہ کہیں گے آپ نے بھی تو بہت سوکھے کام اٹکائے ہوئے ہیں, جو کام آپ کے ذمہ لگا تھا ان اٹکائے ہوئے کاموں کو آپ نمٹائیں, تو انشاءاللہ پھر اللہ آپ کے اٹکے ہوئے کاموں کو نمٹا دے. تو کیا خیال ہے بھائی, ارادہ کرتے نہیں کرتے؟ تو ہم سب ہمارے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے ہم اس کو ذمہ داری سے پورا کریں, اس میں اٹکن پیدا نہ کریں. انشاءاللہ اللہ نے جو ہمارے کام اپنے ذمہ لیے ہیں جن میں رزق سب سے پہلے ہے باقی اس کے بعد ہے, وہ اللہ وہ سارے کاموں کو انشاءاللہ بنائے گا, اور اگر کوئی کام نہیں بنے گا تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے گا, متبادل لے دے گا. صحیح ہے نا, اس کا کوئی متبادل لے گا, پتا چل جائے گا کہ یہ اس کا متبادل ہے. سکون اطمینان کی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. ہم نے کسی اللہ والے کو پریشان نہیں دیکھا کبھی, کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. کبھی دیکھا آپ نے کسی مولوی صاحب نے خودکشی کی ہو؟ حالانکہ آج کل تو مولوی صاحب میرے جیسے ہوتے ہیں, اتنے نیک پرہیزگار بھی نہیں ہوتے, ہمارے جیسے چائنا کے مولوی صاحب. صحیح ہے نا, جو اوریجنل ایک نمبر جاپانی وہ تو بہت ہی کم ہے آج تک, پھر بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوا کسی مولوی نے غموں سے پریشان ہو کے بےچارا کسی کھمبے سے لٹکا ہو, یا بے روزگاری کی وجہ سے کہیں دھرنا بڑے خوش مسکراتے چہروں کے ساتھ, کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ تو میں مولویوں کی مثال دے رہا ہوں جو میرے جیسے ہیں, جو بےچارے چائنا کے مولوی ایک نمبر ہیں بھی نہیں. وہ تو جو ایک نمبر بن جاتا ہے جیسے کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا زیتون کا تیل, تو ایسے وہ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں, زندگی سے اللہ ان کی پریشانیوں کو نکال لیتا ہے. حالانکہ پریشانیاں ان کو بھی ہوتی ہیں, لیکن ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا اطمینان اور سکون عطا. دیکھو بچہ کتنا پریشان ہو لیکن ماں کی گود میں جب ہوتا ہے تو وہ ایسا اس پریشانی میں بھی اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے, سکون مل رہا ہوتا ہے, خودکشی کے خیالات نہیں آتے اس کو. تو اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے سارے کام کرنے لگ جائیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں, تو اللہ بھی انشاءاللہ ہمارے سارے کام بنا دے گا. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ باقی رکھتے ہیں, اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. آگے فرمایا کہ ان اللہ بالغ امرہ, اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو کر کے چھوڑ دیں اس کو. یہ دیکھیں اطمینان دلانے کے لیے نا اپنے بندوں کو کہ مجھ پہ اعتماد کرو، توکل کرو، میں جب تمہیں رزق پہنچانے کا ارادہ کر لوں گا تو وہ کام میں کر کے چھوڑوں گا، امری اپنے کام کو مکمل کر کے چھوڑوں گا. لیکن آگے کیا فرمایا، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور ایک اندازہ ٹھہرایا، تو ملے گا مگر تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ ہماری مرضی سے. تھوڑا صبر سے کام لو، افراتفری میں جلد بازی میں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، میری یہ ضرورت پوری ہو رہی، یہ کیوں نہیں پوری ہو رہی، تو بس ایک دم سارے مطالبات. آپ کو پتا ہے آج کل حکومت سے بھی مطالبات منوانا، کئی کئی دن کے دھرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے دو چار مطالبات پورے ہوتے ہیں. تو اللہ تو کہہ رہے میں تمہارے سارے مطالبات پورے کر دوں گا، سارے مطالبات، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا تمہیں آزماؤں گا کہ تم اس پر اعتماد کرتے ہو یا نہیں کرتے. فوراً سارے سارے مطالبات پورے ہو جایا کریں تو دنیا میں پھر کوئی کافر کافر نہ رہے اور کوئی فاسق فاسق نہ رہے. ادھر مانگا اللہ سے ادھر پورا ہو گیا، تو پھر بتاؤ پھر تو سارے آ جائیں گے نا، کہ ادھر دعا کرو فوراً مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ادھر دعا کرو فوراً جیب بٹوے میں 5,000 کے نوٹ آ جاتے ہیں، جو دعا کرو اسی وقت فوراً پوری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس طرح سے نہیں پوری کروں گا کہ جو جن کا مجھ پر ایمان نہیں ہے وہ بھی اس طرف کو آ جائیں، میں دعائیں ایسے پوری کروں گا ایسے تمہاری حاجت ہے کہ جن کا مجھ پہ اعتماد اور توکل ہے صرف انہیں کا مجھ سے تعلق قائم رہے. تو ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، گناہوں سے بچنا، باقی سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا. اب اس بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے کام پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہم نے اپنا کام نمٹانا ہے اور اللہ کی ذمہ کر دینا کہ اللہ نے اپنا کر کے چھوڑنا ہے پورا کام. تو اس سے انسان کی زندگی بھی پرسکون گزرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے باتوں کو بھی پورا کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، رزق میں بھی، اولاد میں بھی، صحت میں بھی، ہر چیز میں برکت ملتی ہے، سکون اطمینان ملتا ہے. اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے احکام کو پورا کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اطمینان اور سکون ڈال دے گا، سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.